الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على عدائهم وعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. موضوع حضرت امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار اور اس راہ اور خط کی خصوصیات. مفصل موضوع ہے, اس پر گفتگو کے لیے کافی فرصت کی ضرورت ہے, لیکن آپ کی خدمت میں چند موٹی خصوصیات عرض کرتا ہوں جو آپ کے مطالعات کے لیے اور بعد میں اس موضوع کو پیگیری کرنے کے لیے شاید معاون ثابت ہوں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو کارنامے انجام دیے ہیں ان میں سے بعض بہت نمایاں ہیں, جن کی تشہیر زیادہ ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضرت امام نے انجام دیں اور بہت کم ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. مثلاً ایک ظالم شہنشاہ کو گرانا, یہ ایک کارنامہ ہے. امریکہ جیسی سپر پاور کو, بلکہ اس زمانے کی جتنی بھی طاقتیں تھیں ان سب کو شکست دینا, یہ ایک اور کارنامہ ہے. حکومت اسلامی قائم کرنا, تاسیس کرنا, یہ ایک اور کارنامہ ہے. ایک امت کو بیدار کرنا, جگانا اور مبارز اور مجاہد قوم بنا دینا, یہ ایک اور کارنامہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ کہیں اگر ان کا حق ادا ہوتا ہے تو کم از کم معلوم ہے سب کو, لیکن کچھ کام حضرت امام کے ایسے ہیں کہ جن کو وضاحت کی زیادہ ضرورت ہے, بیشتر ان کو پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے. ان میں سے ایک نقطہ یہ کہ انقلاب اسلامی یا دیگر جو کارہائے نمایاں حضرت امام کے ان کارناموں میں شامل ہیں, یہ سب کے سب ایک اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے, کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے. جیسا کہ بعض ممکن معتقد ہوں اس بات کے, یا ان کا گمان ایسے بنتا ہو کہ انقلاب اسلامی اور حکومت اسلامی اور باقی سارے امور یہ حادثاتی تھے, کچھ اتفاقات جو طبعی طور پر رونما ہوتے ہیں ہر معاشرے میں, ان سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس کو اسلامی جہت دے دی. ایسے نہیں ہوا, بلکہ یہ ایک ایسی حرکت تھی جو ایک تفکر کا نتیجہ ہے, اس کے پیچھے ایک فکر کار فرما ہے, ایک سوچ ہے اس کے پیچھے. فکر کی اپنی خاص بنیادیں ہیں, یعنی ایک فکر ہے جس کا نتیجہ انقلاب ہے, پھر انقلاب کا نتیجہ حکومت ہے, اور اس حکومت کا نتیجہ نفاذ دین ہے. ان سب کی بنیاد میں جو چیز کار فرما ہے وہ فکر, اور اس فکر کے پیچھے کچھ نظریاتی بنیادیں موجود ہیں امام کی. یہیں سے امام راحل اور دیگر علماء اور فقہاء بزرگوار جو سب قابل احترام ہیں، لیکن درین حال کے سب قابل احترام ہیں، ان کی راہوں میں، ان کے افکار میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ فرق امام راحل نے اپنی پوری اس مبارزاتی زندگی میں، جہادی زندگی میں اس پر کافی اصرار کیا، انقلاب سے پہلے بھی اور انقلاب کے بعد بھی، امام کے خطبات، تقاریر اور انٹرویو ابھی محفوظ ہیں کتابی شکل میں، لگ بھگ 20-30 جلدوں میں امام کے خطبات کا مجموعہ موجود ہے، اگر اس کا مطالعہ کریں، جن کا آغاز ہوتا ہے ایرانی تاریخ کے مطابق 1340 کے دہائی سے اور میلادی تاریخ کے مطابق تقریباً 1960 سے، 1960 کی دہائی سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس صدی کے آخر تک وہ سلسلہ جاری ہے، یعنی 40 سے 50 سال کے عرصے میں امام نے جو کچھ فرمایا وہ سب محفوظ ہے۔ کچھ سرحدیں ہیں جو ملتے جلتے افکار اور راہوں کے درمیان قائم کرنا ضروری ہیں، کچھ راستے ملتے جلتے ہیں آپس میں، لیکن وہ ایک راستے نہیں ہوتے، الگ الگ ہوتے ہیں، تھوڑی بہت ان میں شباہت ہوتی ہے، اور ایسے ہی راستے خطرناک ہوتے ہیں جن راستوں میں فرق بہت واضح اور نمایاں ہو، ان میں انسان گم نہیں ہوتا۔ مثلا ہم زمینی راستوں کو ہی دیکھیں، کچھ راستے ایسے ہیں جو سہارائی ہیں، کچھ کوہستانی ہیں، ایک سہارائی راستہ ہے، ایک کوہستانی راستہ ہے، پہاڑی راستہ، تو یہاں کوئی گم نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ آپ کو پہاڑی راستے میں جانا ہے، تو اس کو اتنا یقین ہے کہ کوہستانی راستے پہ مجھے نہیں جانا، لیکن اگر چند راستے ہوں اور سب ہی کوہستانی ہوں، ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، وہاں گم ہونے کا زیادہ خطرہ ہے، یا چند راستے ہوں اور سارے سہارائی ہوں، ان میں گم ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اور ایسے ہی راستوں میں ان کی نشاندہی ضروری ہے، ان کے اوپر سنگ میل لگانا بہت ضروری ہے، اور ایسے خطوط جو نشاندہی کریں گے یہ ان ملتے جلتے راستوں میں سے کون سا راستہ ہے، چونکہ ہمارے مقصود تک ان میں سے ایک راستہ جاتا ہے، سب نہیں جاتے۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے ان راستوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ جدا جدا راستے، الگ الگ راستے ہیں۔ مثلا قرآن مجید نے ایک چیز جو لوگوں میں آج بھی ہے، رائج ہے، اس طرح سے بیان فرمایا کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ، کہ وہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، زائرین کی خدمت کرتے ہیں اور مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، یہ لوگ اور وہ جو خدا کی راہ میں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، آیا یہ ایک جیسے ہیں کہ برابر ہیں؟ آج بھی ہم دیکھیں تو یہ دو تفکر، یہ دو طرز عمل موجود ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو مساجد کی تعمیر کے مشابہ کام کرتے ہیں، اسپتالیں بنا رہے ہیں، سکول قائم کر رہے ہیں، ویلفیئر کے عنوان سے یا ایجوکیشن کے عنوان سے، یہ کسی بھی حوالے سے کسی نہ کسی کام میں مشغول ہیں۔ ان سارے کاموں میں سب سے افضل کام مسجد بنانا ہے ثواب کے لحاظ سے، یعنی ثواب کے حصول کے کاموں میں، یا خدمت خلق جس کو کہتے ہیں، خدمت خلق میں مشغول ہیں یہ لوگ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو خدا پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور راہ خدا میں جہاد و مبارزہ بھی کرتے ہیں۔ ان دونوں کو جب آپس میں تقابل کیا ہے قرآن نے، اس وقت یہ تفکر تھا کہ یہ جو مساجد بناتے ہیں، خصوصاً مسجد الحرام یعنی کعبہ، کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کعبہ کے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یہ خدمت خلق، آج جس کو ہم آج کی زبان میں خدمت خلق کہتے ہیں، یہ خدمت خلق میں جو مشغول ہیں، کچھ لوگوں کے گمان میں یہ زیادہ مناسب کام ہے اور بہتر کام ہے اور اچھا کام ہے نتیجے کے لحاظ سے. ایک تو انسان کو، خدمت کرنے والے کو ثواب ہوتا ہے اور خلق کو فائدہ پہنچتا ہے، دونوں اس میں فائدہ ہے. قرآن نے اس تفکر کی مذمت کی اور اس کا انکار کیا ہے کہ ہرگز ایسے نہیں ہے. اجعلتم، ایک مذمتی قسم کا بیان ہے کہ یہ کیسی ناروا اور بےہودہ اور بے منطق بات تم کرتے ہو کہ مسجد الحرام کی تعمیرات کرنے والوں کو تم مجاہدین کے برابر سمجھتے ہو. مسجد الحرام کتنی عظیم مسجد ہے، روح زمین پر مسجد الحرام سے زیادہ بڑی اور اچھی مسجد اور تقدس کے لحاظ سے کوئی مسجد نہیں ہے. لیکن قرآن نے یہ فرمایا کہ مسجد الحرام بنانا، مسجد الحرام میں خدمت کرنا، اس کا جھاڑو دینا اور وہاں نمازیوں اور حاجیوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق کرنا، یہ کجا اور راہ خدا میں جہاد کرنا کجا. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. اس طرح کی راہیں قرآن نے جدا کی ہیں کہ یہ الگ الگ راستے ہیں، ان کو آپ ایک جیسا راستہ نہ سمجھو، یہ نہ کہو کہ یہ ایک ہی راستہ ہے، بلکہ بعض تو ترجیح دیتے ہیں اس قسم کے کاموں کو، ترجیح دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آئے روایات میں، سیرت میں، خصوصاً سیرت میں اگر آئیں ہم، یہی سرحدیں دو ملتے جلتے راستوں میں یا دین ہی کے عنوان کے تحت موجود دو راستوں میں معصومین علیہ السلام نے سرحد قائم کی ہے کہ یہ ایک جیسے راستے نہیں ہیں، الگ الگ راستے ہیں. اسی طرح کی کچھ سرحدیں امام راحل نے بھی بیان کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں، کہ کچھ راستے ہیں جو دین کے نام پر ہی ہیں، ہیں دینی راستے لیکن ایک جیسے نہیں ہیں، یکساں نہیں، ان کو برابر نہ سمجھو تم. وہ یکساں راستے نہیں ہیں. کون سے ہیں وہ راستے جو یکساں نہیں ہیں، ہیں دینی راستے لیکن یکساں نہیں ہیں؟ امام نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی، ہماری فرصت بہت محدود ہے. ان میں سے وہ راستے جو انسان کو خود تنہا اپنی ذات کی حد تک تو بچا سکتے ہوں لیکن معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، امت کے لیے ان کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ ممکن ہے دونوں دینی راستے ہوں. یعنی اس راستے پر چلے انسان اپنی نجات کا سامان فراہم کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی موازی ایک اور راستہ ہے، اگر اس پہ چلے انسان تو اپنی نجات کے ساتھ دوسروں کی رہنمائی اور ہدایت کا بھی وسیلہ بن سکتا ہے. یہ دونوں راستے یکساں نہیں ہیں، نہ یہ دونوں انسان یکساں ہیں. اس کے مقابلے میں فکر ہے کہ آپ صرف اپنی نجات پر مامور ہو، اپنے آپ کو نجات دو، جس کی ترجمانی اردو زبان میں عموماً بیان کرتے بھی ہیں شعر کی صورت میں کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ دو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ دو. یہ تفکر ہے دین کے اندر، اپنی نبیڑ دو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. امام اس تفکر کے سخت مخالف تھے اپنی نبیڑنے کے، اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے نزدیک مسلم امت، امہ کی زوال پستی میں اور تذلیل میں سب سے بڑا اس تفکر کا ہاتھ ہے، اپنی نبیڑنا. اسلام کے نزدیک اصل روح دین کے خلاف ہے یہ تفکر، اور آج ثابت بھی ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی متدین پرہیزگار، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تجھ کو برائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ تو، اور ایک لیبرل اور سیکولر حکمران جرنیل بھی یہی کہتا ہے کہ تجھ کو برائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ تو، یعنی ایک لا دین شخص اور ایک دیندار دونوں کا ایک ہی موقف ہے کہ تجھ کو برائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ تو. معلوم ہوا کہ یہ دینی راستہ نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی نبیڑے اور کسی اور چیز کا انسان کو خیال نہ ہو. یہ نقطہ حدیث سے بھی ہے، وہ حدیث معروف آپ کو بھی یاد ہوگی سب کو، من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. وہ انسان جو اپنے روز کا آغاز کرے، اپنے دن کا آغاز کرے، لیکن مسلمین کے امور میں کوئی اقدام نہ کرے، وہ سرے سے مسلمان نہیں ہے. یعنی جو صبح کرے، دن چڑھے اور اپنا کام کاج شروع کرے، اس طرح سے شروع کرے کہ اس میں مسلمین سے متعلق کوئی چیز موجود نہ ہو. بے شک سارا دن بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے، درس پڑھتا رہے، ملازمت کرتا رہے، محنت مزدوری کرتا رہے، جو بھی کرے، لیکن اس کے دن بھر کی فعالیت کے اندر مسلمین سے متعلق کوئی قدم شامل نہ ہو، اسلامی معیار کے مطابق یہ انسان مسلمان نہیں ہے، دائرہ دین سے باہر ہے یہ انسان، اگرچہ سارا دن سجدے میں رہے، سارا دن روزے سے رہے. بس اپنی نہیں نبیڑنی، ہمیں سب کی نبیڑنی ہے، اور سب سے بالاتر دین کی نبیڑنی ہے ہمیں. اپنی نبیڑنا بہت آسان ہے، روایتی دینداری یا دین شناسی اور معرفت دینی کا نتیجہ یہی تھا کہ ہمیں صرف اپنی نبیڑنی چاہیے. ہم کیا پڑھا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، خود صحیح ہو جاؤ، تم خود درست ہو جاؤ، باقی کسی سے سروکار نہیں ہونا چاہیے تمہیں. اس تفکر کے ساتھ انسان انقلاب برپا نہیں کر سکتا. بعض اوقات خیال یہ ہوتا ہے، پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ اتنی صدیوں میں صرف امام خمینی نے حکومت کا شعار دیا، انقلاب کی طرف قدم اٹھایا، آخر ہمارے اور بھی تو علماء ان سے پہلے بھی تھے، ان کے بعد بھی ہیں، ان کے معاصر بھی ہیں، انہوں نے کیوں نہیں کیا ایسے؟ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے، چونکہ ان کے انصار نہیں تھے، ان کے ساتھی نہیں تھے، حامی نہیں تھے. نہ، ایسے نہیں ہیں. بعض ہمارے بزرگ علماء ایسے گزرے ہیں کہ ان کے مقلدین امام خمینی سے زیادہ تھے، یعنی قطعاً زیادہ تھے بلا شک و شبہ، چونکہ امام کے معاصر اور بھی فقہا تھے، مراجع تھے، اور مقلدین شیعہ پوری زمین پر تقسیم کیے تقسیم تھے. کچھ امام کی تقلید میں تھے، کچھ امام کے علاوہ دوسرے بزرگوں کی تقلید کر رہے تھے. از نظر مقلدین امام کو اس طرح سے مقلدین میسر نہیں تھے جتنے دوسرے مجتہدین کو تھے. مثلاً جس طرح آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو جتنے مقلدین میسر تھے، اتنے امام خمینی کو میسر نہیں تھے. چونکہ آیت بروجردی کے زمانے میں کوئی اور مقابل میں مرجعیت نہیں رکھتا تھا کوئی شخص، فقط آیت بروجردی تھے. اتنی کثرت سے مقلدین کے ہوتے ہوئے نہ انقلاب کی طرف کوئی قدم اٹھا، نہ انقلاب برپا ہوا، نہ حکومت کی سوچی گئی، نہ حکومت قائم ہوئی. بس یہ نہیں تھی دلیل کہ کسی کے ساتھ بھی اگر اتنے لوگ مل جائیں تو وہ انقلاب برپا کر دیتا ہے نا، چبسا اس سے دو گنا تعداد بھی اگر کسی کے گرد جمع ہو جائے وہ انقلاب برپا نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب کثرت مقلدین سے حاصل نہیں ہوتا انقلاب، بلکہ در انقلاب نتیجہ ہے ایک تفکر کا، ایک دین شناسی کا، ایک خاص طرز کی دین شناسی یا معرفت دینی ہے جو انسان کو انقلاب کی طرف لے جاتی ہے. ہر اسلام اور ہر معرفت اسلامی انقلاب کی طرف نہیں جاتا اس کا رخ. کچھ ایسے دینی راستے ہیں جن کا رخ جن کا کسی اور طرف اختتام و انتہا کسی اور نقطے پر جا کر ہوتی ہے. یا اس عام عامیانہ تعبیر کے مطابق کہ ان راہی کے تو میرا بھی ترکستان میرا واد، بعض راستے ترکستان کو جاتے ہیں نہ انقلاب کی طرف جاتے ہیں، بعض راستے ہیں اسلام کے جنت تک چلے جاتے ہیں لیکن انقلاب تک کبھی بھی نہیں جاتے، اصلا انقلاب کے قریب سے بھی گزر نہیں ہوتا ان کا، جنت لے جائیں گے حور تک جا پہنچاتے ہیں لیکن انقلاب تک نہیں پہنچا سکتے انسان کو. کوئی خاص تفکر ہے امام کا جس کو حضرت امام نے اسلام ناب کا عنوان دیا ہے، اسلام ناب یعنی خالص اسلام، یہ ٹرمینالوجی امام کی، اس کو ہمیں رائج کرنا چاہیے، اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے، اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں لانے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم آج روزمرہ کی گفتگو میں بعض ایسے الفاظ ہیں جو ٹیکنالوجی کے ہیں، اصلاً عام بول چال کے نہیں ہیں، اردو کا حصہ نہیں ہے، کسی خاص ٹیکنالوجی کے ہیں اور وہ ہماری روزمرہ بول چال میں آ گئے ہیں. اسی طرح امام کی انقلابی ٹرمینالوجی ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں لے آئیں، اس کو استعمال کریں تاکہ تھوڑے قریب ہوں، ہمیں امام کے افکار سمجھنے کی توفیق ہو. محبت امام سے ایک مطلب ہے اور معرفت تفکر امام ایک الگ مطلب ہے. میں ایسے تنزن بعض جگہ کہا ہے، اپنے جو طلاب ہیں دوستان انہیں بھی اور بعض جوانوں کی خدمت میں بھی کہا ہے، شاید آپ میں سے بھی کسی نے سنا ہو یہ نقطہ، کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ملنگ، ہے نا ملنگ. اب آہستہ آہستہ تو وہی شناخت بنتے جا رہے ہیں تشیعوں کی یہاں پاکستان میں، ملنگ. ملنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ملنگ کسے کہتے ہیں؟ حلیہ بھی ایک خاص ہوتا ہے اس کا، ادائیں بھی ایک خاص قسم کی ہوتی ہیں اس کی، تفکر سوچ ہر چیز اس کی ایک منفرد چیز ہوتی ہے، لیکن یہ علامتیں ہیں اس کی. وہ چیز جو ملنگی کا رکن ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کوئی شخص ملنگ باندھے، مثلا ضروری نہیں کہ لیٹ اس نے رکھی ہوئی ہو یا کڑا پہنا ہوا ہو، بعض ملنگ ہیں جو لیٹ کڑا نہیں ہوتا، کلین شیو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ملنگ ہیں. ملنگی کس کو کہتے ہیں؟ ملنگی یہ ہے، اب یہ تعریف ملنگ کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھ لیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ملنگ ہے کون نہیں ہے. ملنگ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اب ہم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں علیحدہ ملنگ، اس کی ڈیفینیشن بیان کروں میں تاکہ پھر دوسرے ملنگوں کی بھی صورتحال واضح ہو جائے. ملنگ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو علی علیہ السلام سے محبت ہو لیکن معرفت نہ ہو، اس کو ملنگ کہتے ہیں. محبت شدت سے ہے اس کو، اس حد تک محبت ہے کہ غلو کرتا ہے امیر المومنین کے حق میں، غالی غلو کی حد تک محبت ہے اس کو، لیکن معرفت میں صفر ہے، یہ صفر سے بھی مائنس ہے. ایسے انسان کو ملنگ کہتے ہیں. خوب یہ تو امیر المومنین علیہ السلام کی ذات سے متعلق ایک اصطلاح یا ایک طبقہ موجود ہے، اس کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. اب آئے ہم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی طرف. ہمیں امام سے محبت بہت ہے، وہ شدت سے محبت ہے، لیکن اپنی معرفت پرکھیں کہ تفکر امام سے معرفت کتنی ہے ہماری، کتنا آشنا ہے ہم امام کے تفکر سے افکار سے. اگر ہم میں سے کسی کو کوئی یونیورسٹی بلا لے، کوئی سیمینار میں بلایا جائے، کسی کانفرنس میں بلایا جائے اور ہم سے چاہا جائے کہ آپ امام کے افکار کو کھول کے بیان کریں، کسی خاص موضوع سے متعلق، امام کا کیا مبنا، کیا فکری نظریاتی بنیادی، آیا ہم ہیں امادہ اس قابل ہیں؟ بائیں کہ شعار انقلابی دیتے ہیں ہم، محبت انقلاب کی ہے، محبت امام کی ہے دل میں، لیکن معرفت نہیں ہے. لہذا اب ملنگ کی پھر دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک انقلابی ملنگ ہے اور ایک غیر انقلابی ملنگ ہے. انقلابی ملنگ یعنی جس کو انقلاب سے محبت ہے لیکن معرفت نہیں ہے، یہ ملنگی ہے، یہ انقلابیت نہیں ہے. اور ملنگی سے انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا، ملنگی دھمال کے لیے خوب ہے لیکن اسے آگے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ملنگی کا کوئی بھی. ضرورت ہے ان چیزوں کو پہچاننے کی، ان کی معرفت کی، اور اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے. حوزہ علمیہ قوم میں، اب ظاہر ہے وہ حوزہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، اس کے اپنے متولی ہیں، لیکن جو دوستان جن سے آشنائی ہے، جن سے سروکار رہتا ہے، ان سے یہی عرض کیا کہ آپ خود امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے افکار کو اپنی تعلیم کا سلیبس بنائیں، نصاب بنائیں، اور اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے آپ اپنا دوسرا سلیبس پڑھتے ہیں تعلیمی. کتنے سال لگتے ہیں ہمیں کسی علم سے متعلق پڑھتے ہوئے، پھر جا کر اس کے بارے میں تھوڑی شدھ بدھ ہوتی ہے ہمیں. اب آپ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے طالب علم موجود ہیں، تو صرف اپنے سبجیکٹ سے محبت سے آپ کیمسٹری کے ملنگ بن سکتے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتے، ایک انجینئر نہیں بن سکتے آپ. اسی طرح انقلاب سے صرف محبت رکھ کر ہم انقلاب کے ملنگ ہو گئے، لیکن انقلابی نہیں بن سکتے. جب تک وہ انقلابی سلیبس کو پڑھتے نہیں کہ وہ کیا نتیجہ، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا تفکر ہے، وہ کیا نظریاتی بنیاد ہے جو انسان کو انقلاب کی طرف لے جاتی ہے. ہر کوچہ انقلاب کی طرف نہیں جاتا، ہر اسلامی نظریہ انقلاب کی طرف نہیں لے جاتا، ہر رائے جو کسی مسلمان کی ہے، کسی فقیہ کی ہے، وہ انقلاب کی طرف نہیں جاتی. یہ خاص تفکر تھا امام کا، ایک شناخت تھی امام کی دوسروں سے ہٹ کر جو انقلاب کی طرف جاتی تھی. نہ کثرت مقلدین کہ یہی مقلد کسی اور کے پیچھے چل پڑے تو وہ بھی انقلاب برپا کر دیں گے. مثلا یہی ایک نقطہ کہ جن کا تفکر یہ ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو. اگر کروڑوں مقلد بھی ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں، انہوں نے اپنی نبیڑنی ہے ان کروڑوں کی مدد سے، کسی کی نہیں نبیڑنی انہوں نے. لیکن امام خمینی کو اگر دس بھی مشہ میسر آ جائیں تو امام نے اپنی نہیں نبیڑنی، دوسروں کی نبیڑنی ہے، اسلام کی نبیڑنی ہے. سو کربلا یہی ہے، کربلا اسی چیز کا درس ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو 72 میسر آئے، اپنی نہیں نبیڑی، دین کی نبیڑی آ کر اسے، اور دوسروں کو پوری پوری جماعتیں میسر آ جاتی ہیں لیکن وہ اپنی نبیڑتے ہیں اسے. یہ وہ بنیادی تفکر ہے امام کا، یا ایک نقطہ ہے جو منشا یا باعث بنا انقلاب کا، جس کی وجہ سے امام نے بیداری پیدا کی، غفلت سے لوگوں کو نکالا، اٹھایا، جگایا، انہیں میدان میں لائے، اور انہیں احساس دلایا، احساس ذمہ داری ان کے اندر ایجاد کیا. اور اس تفکر کے بغیر، اعتقاد امام کا یہ تھا کہ اس تفکر کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا، لا تعلقی سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ان مسائل سے اگر لا تعلق رہے انسان، اور اس طرح کی بیسیوں اور نظریاتی بنیادیں ہیں جن کو فرصت کی ضرورت ہے اہتمام کریں ہم، تاکہ مطالعہ کریں ان کے بارے میں، ہم غور کریں، فکر کریں، کون سی چیزیں ہیں جو امام کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. اور یہ بھی طے کر لیں کہ انقلاب مقلد لے کر نہیں آتے، مقلدین امام نے انقلاب برپا نہیں کیا. امام نے کبھی مقلدین کو کوئی اہمیت بھی نہیں دی، کسی مقلدین کو کبھی چائے بھی نہیں پلائی. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ امام حاضر تھے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دینے کے لیے، فرمایا کہ من حاضر ہم دست بسیج ربے بوسم، میں بسیج کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، ایک بسیجی کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں. بس فرق ہے مقلد اور بسیجی میں، بسیجی پیروں کو کہتے ہیں، مقلد کو نہیں کہتے. چونکہ تقلید میں راہبر و مرجع کا فرق جیسے معلوم کر لیں آپ، راہبر و مرجع میں یہ فرق ہے کہ انسان اگر کسی مرجع تقلید کا مقلد ہو تو تا تقلید کی زمام مقلد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، نہ مرجع کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کیوں؟ جب چھوڑنا چاہے تقلید چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا؟ پسند نہیں آیا، ایک مرجع پسند نہیں آیا، چھوڑ دے تقلید. حج پہ جاتے ہیں لوگ، وہاں پر بہت سارے احکام ہیں، مثلا ایک یہ ہے کہ آپ چھت والی بس پہ سفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. احرام باندھ کر بعض مجتہدین کا فتاوی ہے کر سکتے ہیں، بعض کا فتاوی ہے نہیں کر سکتے. وہیں بھی تقلید بدل دیتے ہیں، بس سے نیچے ایک مجتہد کے مقلد ہوتے ہیں، بس کے اوپر ایک اور مجتہد کے تقلید میں چلے جاتے ہیں. یہ فوراً تبدیل کر لیتے ہیں، چونکہ تقلید کی زمام مقلد کے ہاتھ میں ہے جو تقلید کر رہا ہے، اور مرجع پابند نہیں کر سکتا اس کا کہ میری تقلید سے باہر نہیں جا سکتے، اور مرجع تقلید اس کو پابند نہیں کر سکتا کہ میرے فتویٰ پر حتماً عمل کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. نہیں کرتا آپ کے پاس، کسی اور کے فتویٰ پر عمل کروں گا، نہ کرے عمل. لیکن راہبری میں زمام امر راہبر کے ہاتھ میں ہے، امت کی زمام راہبر کے ہاتھ میں ہے، نہ امت کے ہاتھ میں ہے. امام نے آ کر امت کو ایک درجہ اوپر لائے، اپ ٹو ڈیٹ کیا پہلے امت کو. ہر امت انقلاب نہیں لا سکتی، اپ ٹو ڈیٹ امت انقلاب برپا کر سکتی ہے. ملنگوں سے انقلاب برپا نہیں ہوتا، اگر مقلدین سے نہیں ہوتا تو ملنگوں سے بھی انقلاب برپا نہیں ہوتا. انقلاب برپا ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جن کو اپ ٹو ڈیٹ کیا گیا ہو، اور جو ہو گئے ہوں. اپ ٹو ڈیٹ کس طرح سے؟ یعنی مقلد کی کیٹیگری سے اوپر آ کر پیروں کی کیٹیگری میں داخل ہو گئے ہوں، اور اپنی زمام اپنے رہبر کے ہاتھ میں دے دی ہو، جدھر رہبر ہمیں ڈالے اس طرف انہیں جانا سیکھ لیا ہو، سرکشی ختم ہو گئی ہو، اپنا اختیار ختم کر کے اپنے اختیار سے اپنی زمام اپنے رہبر کو سونپ دیں کہ جو آپ مصلحت سمجھے ہم وہ انجام دیں گے. یہ وہ چیزیں تھیں جو امام نے انجام دی، اور ان سے امت کو انقلاب تک پہنچایا، اور دنیا کو یہ کارنامہ انجام دے کے کر کے دکھایا. ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ ہر امامہ بسر وہ انقلاب برپا کرے، نہ. انقلاب ایک خاص کوچہ ہے، خاص گلی ہے جو انقلاب تک جاتی ہے. ہر گلی اور ہر گلی کا راہی انقلاب تک نہیں جاتا، اگرچہ وہ گلیاں ملتی جلتی ہیں، آپس میں مشابہت بہت رکھتی ہیں، لیکن ساری گلیاں اس نقطے تک نہیں پہنچتی. ایسے ہی راستوں میں جو بہت ملتے جلتے ہو آپس میں اور مشابہت رکھتے ہو، ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. خصوصیات ہیں متعدد. راہ امام کی عرض کیا کہ اس کے لیے بیشتر تفصیل کی ضرورت ہے، جو فرصت ایک مختصر سی آپ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، صرف اشارہ یہ کرنا مقصود تھا کہ اس راہ کو دقت کے ساتھ اور اس فکر کو دقت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. محبت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر ہم انقلاب سے محبت کر کے اس کو کافی سمجھیں، پھر ملنگ کو حق دیں کہ وہ بھی صحیح کر رہا ہے، محبت کافی ہے اس کے لیے، معرفت کے بغیر. مشکل معرفت سے حل ہوتی ہے، صرف محبت سے حل نہیں ہوتی. البتہ جب محبت و معرفت ملے تو اس وقت نور و نلا نور ہے، اور معرفت بلا محبت بھی کافی نہیں ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے. انسان کو معرفت ہو لیکن محبت نہ ہو. ایک خصوصیت اور تفکر امام کی، یا امام کی نظریاتی بنیادیں، فکر امام کی نظریاتی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ تھی کہ فقط خدا پر بھروسہ کرنا ہے. توجہ فرمائیں کہ فقط خدا پر انسان بھروسہ کرے، یعنی ہر معاملے میں خدا کو اپنے ساتھ محسوس کرے انسان. خداوند کا فرمان ہے کہ ان اللہ معاکم، خدا تمہارے ساتھ ہے. اگر کوئی کوئی آدمی ہمیں کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس کا ساتھ ہمیں محسوس ہونا چاہیے، مشکل میں اس کا ساتھ ہمیں محسوس ہو، آسانی میں اس کا ساتھ ہمیں محسوس ہو، انسان اپنے دائیں بائیں دیکھے کہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. خوب یہ بات کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، دیکھے انسان دائیں بائیں کہ آیا خدا ساتھ ہے یا نہیں ہے. البتہ ذات خدا جسم نہیں ہے کہ کسی ساتھ والی کرسی پہ ہو مثلا. خدا کی معیت انسان اپنے ہمراہ محسوس کرے، ان اللہ معاکم. امام نے لوگوں کو بیدار ضرور کیا لیکن بھروسہ عوام پر نہیں کیا، بھروسہ خدا پر کیا. خدمت لوگوں کی کی، توکل خدا پر. اور اس کو عملی شکل دی امام نے، نہ صرف زبان یا اعتقاد کی بات نہیں تھی، عمل میں ایسے تھا کہ خدا امام کے ساتھ تھا اور امام کو یقین تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، میں تنہا نہیں ہوں. لہذا ایسے موقعوں پر جہاں کسی کو معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اقدام کیوں ہو رہا ہے، چونکہ کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی حامی نہیں تھا، کوئی یاور و مددگار نہیں تھا، امام نے وہاں پر بھی اقدام کیا. کیوں کیا؟ چونکہ امام کو پتا تھا کہ مخلوق اگر ساتھ نہیں ہے تو خالق میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو. یعنی جب امام نے یہ آغاز کیا اس نہضت کا، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، حتیٰ کوئی روحانی، کوئی عالم دین. پہلے دن اس امام کی پہلی تقریر جو امام نے قم میں کی، محفوظ ہے اتفاقاً، وہ اس تقریر کے بعد سب سہم گئے، پورا حوزہ سہم گیا کہ یہ کیا کر دیا. اس دن بالکل تنہا تھے امام، لیکن اس طرح سے امام نے تقریر کی اور اس طرح سے شاہ کو للکارا کہ جس طرح اس انسان کی پشت پر ہزاروں کا لشکر موجود ہو. ایک انسان ہوتا ہے نا جسے امید ہوتی ہے کہ میرے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے، ایک عظیم جو میری مدد کو آیا ہوا ہے. اس طرح سے بول رہا ہے ایک ایسا انسان جس کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہے. یا ایک بزرگوار ہے، عالم میں ان کا نام نہیں لیتا، شاید آپ بعض جانتے ہوں، وہ تقریر کرتے ہیں، مجمع کے محتاج نہیں ہے، وہ بند کمرے میں بھی شعلہ بیانی دکھاتے ہیں، نعرہ خود ہی لگاتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، خود ہی صلوات پڑھاتے ہیں. سپیکر پر لگے ہوئے تھے ایک دفعہ اس طرح تقریر کرتے ہوئے، بہت ہی جذباتی اور شعلہ بیانی. مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو تقریر کر رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے، امام بارگاہ بالکل خالی ہے. میں سمجھا مذاق کر رہے ہیں یہ، تو حقیقت میں وہ مجھے پکڑ کے لے گئے امام بارگاہ کا دروازہ کھول کے، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلے لگے ہوئے تھے ممبر پر. اب لوگ ہنستے تھے ان پر، لیکن میرے دل سے ان کے لیے یہ تحسین اٹھی کہ یہ انسان کسی کا محتاج نہیں ہے، مجمع کا بھی محتاج نہیں ہے. اس طرح سے بول رہا ہے کہ گویا سامنے پتہ نہیں 10,000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے تقریر کر رہا ہے. اور یہ تو ممبر پہ بیٹھ کر ایک انسان، لیکن ایک امام ہے میدان عمل میں آ کر ایک ایسا اقدام کرتا ہے اور ایسے دشمن سے جا ٹکر لیتا ہے کہ جس دشمن سے ٹکر لینے کے لیے انسان کے پاس لاکھوں کی فوج ہونی چاہیے، اور ایسے حالت میں جا ٹکر لیتا ہے جب ایک آدمی بھی اس کے ہمراہ نہیں ہے. ہو پھر کیوں، کس کے پل بوتے پر یہ کام کر رہا ہے؟ فقط خدا. ہم جب وسائل کو گنتے ہیں، جب ساتھی گنتے ہیں، جب ذکر کرتے ہیں نا کوئی ہے کوئی نہیں ہے، مثلا کوئی اقدام کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، فوراً ہماری نگاہیں لگ جاتی ہیں کوئی ہے یا نہیں ہے، جب لوگ تھوڑے نظر آتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ہم. ان محاسبات میں خصوصاً جب دشمن سے اپنا تقابل کرتے ہیں ہم، امام نے کبھی بھی مشرکانہ تقابل نہیں کیا. مشرکانہ تقابل کس کو کہتے ہیں؟ مشرکانہ تقابل یہ ہے کہ آپ مثلا فرض کریں امریکہ ہے اس وقت، اسرائیل ہے، اور ہم نہتے خالی ہاتھ، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس عوام نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک سپر پاور ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس ملک ہے، اس کے حامی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. خب اس محاسبے میں ہم اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہیں, تنہا سمجھ کے پھر ایک ایسا موقف اپناتے ہیں کہ اس قسم پرسی کے عالم میں, اس تنہائی کے عالم میں, اس بے کسی کے عالم میں ہمیں سمجھوتا کر لینا چاہیے, ہمیں کو معتدل راہ اختیار کرنی چاہیے. یہ مشرکانہ محاسبہ ہے. کیوں؟ کہ ہمیں دشمن کے ٹینک, دشمن کے جہاز, دشمن کی توپیں, دشمن کا ٹیکنالوجی, دشمن کے فوج, دشمن کی ہر چیز نظر آ رہی ہے, لیکن اپنے ساتھ موجود خدا نہیں نظر آ رہا. آپ پھر بھی قوی, آپ تنہا ہو کر بھی قوی ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ خدا ہے. امام نے یہ ثابت کیا ہر میدان کے اندر کہ میرے ساتھ خدا ہے. جس انسان کا اتنا پختہ اعتقاد ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے, واقعی خدا اس کے ساتھ ہوتا. اور ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح خدا امام کے ساتھ ہے. یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. یہ ایک راہبر کے لیے سب سے بڑا سرمایہ یہ نہیں ہوتا کہ اسے اپنی قوم پر, اپنے جوانوں پر بھروسہ ہو. نہ, اس نے اٹھانا اپنے جوانوں کو ہے, اس نے بیدار اپنی قوم کو کرنا ہے, خدمت قوم کی کرنی ہے, لیکن بھروسہ خدا پہ کرنا ہے. اس نے قوم کی مدد سے خدا کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا, خدا کی مدد سے قوم کی خدمت کر سکتا ہے. بعض قوموں سے مدد مانگتے ہیں خدا کی خدمت کے لیے, نہ, خدا سے مدد مانگتے ہیں قوم کی خدمت کے لیے. یہ امام کی تفکر کی بنیاد ہے اور اس پر عمل کر کے دکھا ہے. انقلاب سے پہلے, انقلاب کے دوران مختلف واقعات ہیں اس بارے میں. جنگ کے دوران ایسے ایسے واقعات میں آ کر امام نے ایسے فیصلے کیے جو جنگی ماہرین 100% خلاف تھے ان فیصلوں کے. جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے وہ فیصلے کسی طرح سے جنگی حکمت عملی کے زمرے میں درست نہیں تھے, لیکن امام نے کیے وہ فیصلے اور بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ درست فیصلے تھے. یعنی یہ صحیح فیصلہ تھا, چونکہ امام نے اپنی جنگی مشینری کی بلبوتے پر وہ فیصلے نہیں کیے تھے, خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے فیصلے کیے تھے. آبادان کا محاصرہ ہوا, امام نے کہا کہ یہ محاصرہ ٹوٹ جانا چاہیے. صاحب آئے جنگی کمانڈر کے, یہ نہیں ہو سکتا اگر ہم نے یہ کوشش کی, یہ خودکشی کے بتر برابر ہے. امام نے کہا کہ میں آپ کو ایک ہفتے کی مہلت دیتا ہوں, اگر محاصرہ توڑ سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں خود ماضی جنگ پر آ جاؤں گا. ان کو کرنا پڑا بادل نخواستہ, یہ کام کرنا پڑا, اور بعد میں ثابت ہوا کہ یہی درست کام تھا. بعد میں پوچھا امام سے کہ آخر آپ تو جنگی فنون نہیں جانتے, آپ تو کسی جنگی اکیڈمی میں نہیں پڑے ہوئے, یہ کس طرح سے آپ نے فیصلہ کیا؟ بتاتے کم تھے امام کہ میں نے کہاں سے یہ فیصلہ کیا, لیکن سب کو معلوم تھا کہ یہ خدا پر بھروسے کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھا. توکل خدا پر ہو, بھروسہ خدا پر ہو انسان کا. امام کے ان نظریاتی بنیادوں میں سے ایک اور جس کو امام نے اپنی عملی زندگی میں مد نظر رکھا, یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے, بہت اہم ہے یہ, یعنی ہم سب کے لیے اہم ہے, لیکن ایک تنظیم سے منسلک ہونے کے ناطے آپ کے لیے اہم ہے یہ نقطہ. امام کی راہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو نتیجہ پرست نہیں ہونا چاہیے, انسان کو کوشش گرا ہونا چاہیے. یعنی معیار دین جو امام نے بتایا اس اسلام میں ناب کے اصولوں میں سے ایک اصل امام نے یہ بتائی کہ ہمیشہ معیار کوشش ہے نہ کہ نتیجہ ہے. نتیجوں کو نہ دیکھو, کوشش کو دیکھو. آپ نے کتنی کوشش کی ہے, کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس پر ہے, نہ نتائج. یہ وہ تفکرات ہیں جو ہمارے لیے تاریخ کو بھی حل کرتے ہیں. مثلا کربلا میں ہم کہتے ہیں جیت سید الشہداء کی ہے, درحالی کے نتیجہ سید الشہداء کے حق میں نہیں نکلا, پھر بھی جیت ہے. مر کے بھی جیت جاتا ہے انسان. اسلام یہ کہتا ہے, چونکہ اسلام کا دار و مدار نتیجے پر نہیں بلکہ کوشش پر ہے. نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے, نتیجے خدا نے ہمیں سونپے ہی نہیں ہیں, ہمیں دیے ہی نہیں ہیں نتیجے. تاکہ ہم نتیجے نکالیں. اگر ہمارے اختیار میں ہوتے ہم غلط نتیجے نکالتے, جس طرح سے جو کرتے ہیں تعلیمی اداروں میں دیکھیں کتنے غلط نتیجے نکالتے ہیں, اہل کو فیل کر دیتے ہیں, نااہل کو آگے کر دیتے ہیں. لہذا نتیجے خدا نے اپنے اختیار میں رکھے کہ کب ثمر لگانا ہے کب نہیں لگانا. ہمارے ذمہ صرف کوشش ہے کہ آپ کوشش کرو, نتیجے سے بے پرواہ ہو جاؤ. نتیجہ نکلتا ہے جب بھی کوشش کرو, نتیجہ نہیں نکلتا جب بھی کوشش کرو. آپ سے کوشش مطلوب ہے. لیس للانسان الا ما سعى, انسان صرف کوشش کا نام ہے. آپ سے اور پوچھا بھی نہیں جائے گا, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آگا کتنے من نتیجہ, نتیجہ کم کیوں ہے. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کوشش کم کیوں ہے. کم نتیجے معاف ہو جائیں گے لیکن کم کوششیں معاف نہیں ہوں گی. ممکن ہے نتیجے اصلا نہ نکلے, پرواہ نہیں ہے. امام سے پوچھتے تھے, موجود ہے انٹرویو امام, اسی صحیفہ نور پہلے نام تھا اس کا, بھی صحیفہ امام نام ہے اس کتاب کا جہاں امام کے خطبات ہیں. انقلاب سے پہلے دو سال ایک سال تک امام سے آ کے انٹرویو لیتے تھے بعض اخباروں کے خبر نگار, پوچھتے تھے آ کر کے آیا آپ اسلامی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. امام فرماتے معلوم نہیں, شاید ہو جائیں شاید نہ ہو. کب ایران جانے میں کامیاب ہو جائیں گے کب معلوم نہیں, شاید چلا جاؤں شاید نہ جا سکوں. وہ کہتے تھے کہ جب آپ تردید ہے, اتنی تردید ہے آپ کے دل میں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو پھر اتنی سختی کے ساتھ کیوں یہ عمل کر رہے ہیں. یعنی ان کو ایک عجیب تضاد نظر آتا تھا کہ انسان نتیجہ پوچھو جب بھی کہتے ہیں معلوم نہیں ہے نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, لیکن جب کوشش کے لحاظ سے دیکھیں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا, چونکہ جب انسان نتیجے کے بارے میں مردد ہوتا ہے تو کوشش میں بھی مردد ہو جاتا ہے, ایک تذبذب آ جاتا ہے کوشش میں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. امام میں وہ پوچھتے تھے کہ نتیجہ نکلے گا یا نہیں, امام فرماتے تھے معلوم نہیں نکلے گا یا نہیں. پھر جب کوشش امام کی دیکھتے تھے اس میں ذرا برابر تردید نہیں ہوتی تھی, دو ٹوک الفاظ میں کہ یہ ہونا ہے. پوچھتے تھے یہ کیسے ہے, تو امام نے فرمایا کہ میں مامور بر نتیجہ نہیں ہوں, میں مامور بر کوشش ہوں. مجھے کوشش کو کہا گیا ہے, نتیجے خود خدا دے گا, دے گا تو بھی درست, نہ دے تو بھی درست, حکومت بن جائے تو بھی درست, نہ بنے تو بھی درست, میرا کام کوشش کرنا ہے. اور عموماً مایوسیاں اس تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان معیار کوشش کو سمجھے کبھی مایوس نہیں ہوتا, لیکن نتیجہ پرست لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. دو مہینے کام کیا نتیجہ نہیں, پبلک نہیں آتی, لوگ نہیں آتے, ایک دم مایوس ہو کے گھروں میں جا بیٹھتے ہیں. ابھی ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مایوس طبقہ بیٹھا ہوا ہے گھروں میں جا کر, ڈرائنگ روموں میں بیٹھتے ہیں, تبصرے کرتے ہیں اور مایوسانہ باتیں کرتے ہیں, یا ساور باتیں کرتے ہیں. حتیٰ وہ مایوسی کی روح جوانوں کے اندر بھی پھونک دی انہوں نے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں نتائج پہ تھیں اور نتائج ان کے مناسب نہیں نکلے, جو یہ چاہتے تھے وہ نتیجے نہیں نکلے, مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کی نگاہیں نتیجوں پر نہیں ہیں, جنہیں فقط اتنا پتہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے, نتیجے نکلے پھر بھی کوشش کریں گے, نتائج نہ نکلے تو بھی کوشش کریں گے, وہ مایوس نہیں ہوتے کبھی بھی, وہ مسلسل اپنا کام جاری رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں نتیجے سے کیا پرواہ نہیں ہے. ہمیں نتیجہ نکلے نور و نلا نور, نہ نکلے تو بھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. یہ خصوصیت تھی امام کی راہ کی. لہذا بعض بولنا مناسب نہیں سمجھے گا, اس وقت آواز نہ اٹھائیں کیونکہ ابھی نتیجہ نہیں نکلے گا, اور نہیں اٹھائی انہوں نے, آخر تک نہیں اٹھائی, چونکہ نگاہیں نتائج میں لگی ہوئی تھی اور نتائج انہیں نزدیک نظر نہیں آ رہے تھے. اصل میں بولے نہیں, زبان نہیں ہلائی, انہیں کی خاموشی اور سکوت کے دوران امام نے آواز اٹھائی. اور یہ چونکہ نتائج خدا کے پاس ہیں, خدا جب دیکھ لے کہ کوشش میں یہ انسان مخلص ہے, خدا نتیجے بھی دے دیتا ہے, اور ایسے طریقوں سے خدا نتیجے دے دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایک ہے نا پنجابی, وہ کافی عرفانہ وہ پنجابی کلام میں, پڑھتے ہیں عموماً نعت کے طور پر، بہت ہی دقیق، بہت ہی عالی مطلب ہے، اس پر اگر غور کریں کہ مالی دا کم پانی لانا، پر پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے، اگر پھل پھول نہیں لگے تو مالی پانی ڈالنا چھوڑ دے، مالی سے تو نہیں پوچھا جائے گا آم کیوں نہیں لگے، مالی سے نہیں پوچھا جائے گا پھل کیوں نہیں لگا، وہ پھل مالی کا کام نہیں ہے لگانا، ہم پریشان ہیں کس بارے میں پھل نہیں لگا، مگر میں ذمہ دار ہوں پھل لگانے کا، خدا کی ذات ذمہ دار ہے پھل لگانے کی، لگائے یا نہ لگائے، میرا کام کیا تھا پانی ڈالنا، ہم جب دیکھتے ہیں پھل کی امید نہیں ہے پانی ڈالنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ مالی ہیں مالک نہیں ہیں، امام خمینی اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے تھے، مالی سمجھتے تھے دین کا، یہ جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے یہ مالک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس وجہ سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے، کیوں ان کو پھل نظر نہیں آتا، اور آپ مالک ہو کے پریشان ہو، مالک پریشان ہو پھل کے بارے میں، مالی کیوں پریشان ہے، مالی پریشان ہو جب پانی نہیں ڈالا، مالی پریشان ہو جب گوڈی نہیں کی، مالی پریشان ہو جب کھاد نہیں دی، مالی پریشان، مالی کی یہ پریشانی ہے کہ جو مجھے کرنا تھا میں نے نہیں کیا، مالک کے بارے میں کیوں پریشان ہے آپ، لہذا امام نے فرمایا کہ نتیجہ نکلے جب بھی میں مبارز ہوں اور مبارزہ جاری ہے، نتیجہ نہ نکلے تو بھی مبارزہ جاری ہے، ہر دو صورتوں میں کامیاب ہیں، لہذا مایوسی امام کے مکتب میں گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے، اصل مایوسی اور انقلاب ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، انقلابی اور مایوس ہو، مایوس انقلابی، مایوس انقلابی ایسے ہی ہے جیسے سنی سید ہے، جیسے سید سنی ہو جائے ایسے جیسے انقلابی مایوس ہو جائے، مثلا انقلاب میں مایوسی نہیں ہے، کسی قدم پر مایوسی نہیں ہے، شہید ہو جائے مایوس نہیں ہے، اسیر ہو جائے مایوس نہیں ہے، پابند ہو جائے مایوس نہیں ہے، کسی صورت میں سے مایوس نہیں ہے، مایوس کیوں ہے، کس بات میں مایوس ہے، مالی ہے، مالی مایوس نہیں ہوتا، مالی اس دن مایوس ہو گیا جب پانی دے سکتا ہے اور اس نے نہیں دیا، اس دن اسے مایوس ہو جانا چاہیے، جس دن ہم کوشش نہ کریں اس دن ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے، امام کے مکتب کی خصوصیات فراوان ہیں، ایک خصوصیت اور، وقت میں کسی اور جگہ بھی پہنچنا تھا 2:30 بجے، ایک اور خصوصیت جو امام کے اندر موجود تھی اور امام نے اس پر اعتقاد ایمان بھی رکھا اور عمل بھی کیا، اور قرآن نے بھی اس خصوصیت کو ذکر کیا ہے کہ جس راہ کو امام نے انتخاب کیا پوری یقین کے ساتھ انتخاب کیا، یقین تھا امام کو، ایمان تھا کہ جو راستہ میں نے انتخاب کیا درست راستہ ہے، اور یہ خصوصیت قرآن نے رسول اللہ کے بارے میں ذکر کی، سورہ بقرہ کی آخری آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ، خدا نے جو رسول پر نازل کیا اس رسول کو اس پر ایمان ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس طرح لوگ بیٹھے بیٹھے، ایک عام آدمی، فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ نہ ہار کے سر نہ تراشت کلندری داند، جس کی لٹے اور زلفے ہوں وہ کلندر نہیں ہوتا، یعنی کہ جس کی لٹے دیکھیں گے یہ کلندر ہے، نہ ہار کے سار نہ تراشت کلندری دانت، آپ یہ نہ دیکھیں کہ جس کے سر پہ امامہ ہے وہ ہمیں پہنچا دے گا وہاں پر، ایمان ہو اس کا، پہلے خود اس کا اپنا ایمان ہو اس راستے پر، آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول کا ایمان ہے اس بات پر جو نازل ہوئی ہے رسول پر، اعتقاد ہے رسول کا، تردید نہیں ہے ان کے دل میں، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بعض اوقات یہ تجربہ تجربہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا، اس نقطے کو وضاحت کی ضرورت ہے، میں اسے اشارہ کر کے ابھی مجلس ختم کرتا ہوں کہ گفتگو آپ کے ساتھ بہت تجربہ ہوا ہوگا، شاید آپ نے بھی یہ کام کیا ہوگا، دونوں طرح سے تجربہ ہوا ہوگا کہ بسا اوقات فون ایڈریس جب ہم پوچھتے ہیں تو بڑے اچھے لوگوں سے ایڈریس پوچھتے ہیں، پہلے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اگر شرافت چہرے سے ٹپکتی ہو تو پھر اسے گاڑی روک کے یا پیدل جا رہے ہیں موٹر سائیکل روک کے کس سے ایڈریس پوچھتے ہیں جو شریف لگتا ہو چہرے موڑے سے، ورنہ بعض چہرے موڑے سے لوفر نظر آتے ہیں، وہ قریب کھڑا ہوا ہوئے ہوئے اس سے نہیں پوچھتے کہ لوفروں سے کیا راستہ پوچھنا، یہ تو یا بتائے گا نہیں یا الٹا بتائے گا، عموماً راستہ کس سے پوچھتے ہیں؟ شریف لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، نجیب لوگوں سے، اور انہی شرفا سے جب راستہ پوچھتے ہیں تو بعض اوقات یہ تجربہ ہوتا ہے کہ یہ شریف غلط ایڈریس بتا دیتے ہیں، ہوا ہوگا نا آپ کے ساتھ کہ ایک اچھا صوفی صاحب کو دیکھا، جا کے ایڈریس پوچھا ان سے، اور انہوں نے بھی بےمانی نہیں کی، نہ کہ بےمانی سے انہوں نے غلط ایڈریس بتایا، نہ جانتے نہیں تھے، اس وقت ذہن میں نہیں تھا، کوئی پریشانی تھی، کسی اور عالم میں تھے، کوئی اور ایڈریس مجھے بتا دیا، ہوا ہے نا یہ کام، آپ نے بھی بسا اوقات کسی کو الٹا ایڈریس بتا دیا ہوگا، اور آپ کو بھی بعضوں نے غلط ایڈریس، اس سے آپ کی شرافت پہ کوئی حرف نہیں آتا، لہذا راستے ڈھونڈتے ہوئے ہمیں صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ شریف آدمی ہے، اور شریف جو بھی بتائے صحیح ایڈریس ہوتا ہے نا، بڑے اچھے لوگ بعض اوقات بہت غلط ایڈریس بتا دیتے ہیں، غلط ایڈریسوں پر بھی اچھے لوگ بھیج دیتے ہیں کبھی راستوں پر، تو یہ دلیل نہ ہو کہ یہ تو کہتے ہیں ہمیں فلاں مولانا نے، مولوی صاحب نے کہا، یہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن جس راہ پہ ڈال رہے ہیں وہ راہ صحیح نہیں ہے، فلاں آغا صاحب ہیں، فلاں سیکرٹری صاحب ہیں، فلاں صدر صاحب ہیں، فلاں ہمارے سینئر ہیں، تنظیم کے سینئر ہیں، فلاں ہیں، یہ سب اچھے لوگ ہیں، ان کی اچھائی میں اور شرافت میں کسی کا کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جو راستے بتاتے ہیں ان راستوں پہ غور کرنا چاہیے، کیا وہ ایڈریس صحیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہمیں، کہاں سے ہمیں پتا چلے یہ وہ راستہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس اس وقت دین محکم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے راہ کے طور پر موجود ہے، یہ راہ دین محکم ہے، یہ اس پر پڑھے ہم کہ آیا وہ درست ایڈریس دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اگر کوئی ہمیں درس سکوت دیتا ہے، اگر کوئی ہمیں محتاط رہنے کا درس دیتا ہے، اگر محتاط رہنا، دانشوری دکھانا، دانشمندی دکھانا، حلیم و بردبار رہنا، ذاکر تھے، کوئی مجلس پڑھ رہے تھے، لوگ رو نہیں رہے تھے ان کی مجلس میں، انہوں نے پورا جتن لگایا، اپنا مصائب سب پڑھ دیے، جو جھوٹ سچتا پڑا لیکن کوئی رویا نہیں، تو آخر کار انہوں نے کہا کہ خدا نے آپ کو بہت عظیم صبر دیا ہوا ہے، میں نے جتنا بڑا آپ کے آنسو جاری نہیں ہو، کتنا عظیم صبر خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے اس مصیبت پر، مصائب سید الشہداء پر، ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمیں، بس کہتے ہیں ساکت رہو، خاموش رہو، دانشمندی دکھاؤ، دانشوری دکھاؤ، حلم دکھاؤ، اتنا حلم نہیں ہو جائے انسان پر کہ رسول اللہ کی گستاخی ہوئی، پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے، اور ہمیں صبر عظیم آیا ہوا ہے اس وقت، شیعہ کو کتنا عظیم صبر کیا ہوا ہے شیعہ نے، اصل ٹس سے مس نہیں ہو رہی، ہر طبقہ روڈ پر ہے، ہر طبقہ احتجاج کر رہا ہے، حالانکہ یہ پرچم ہمارے ہاتھ میں تھا، دفاع دین کا پرچم امام خمینی نے شیعہ قوم کو تھمایا، ہم وارث ہیں اس پرچم کے، ہم ناموس رسالت کے وارث ہیں، ناموس امامت کے وارث ہیں، ناموس قرآن کے وارث ہیں، ناموس دین کے وارث ہیں، سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ امام خمینی نے دیا ہوا، امام خمینی ہمارے رہبر تھے، اگرچہ عالم اسلام کے رہبر تھے، لیکن بالآخر ایک فخر ہے ہمارا کہ تشیعوں میں سے تھے، خود امام نے فرمایا کہ میرا فخر ہے اس بات پر کہ میں فقہ جعفر صادق سے تعلق رکھتا ہوں، وہ پرچم آج کن کے ہاتھوں میں، ہمیں عظیم صبر آیا ہوا ہے، یہ صبر اس ذاکر کی مجلس کی طرح ہے کہ جتنے مصائب پڑھ لو تس سے مس نہیں ہوتے، دو ہو چار ہو، ایک اور نقطہ جو امام کی تعلیمات میں ہے، خصوصیت میں ہے، وہ آخری کے بعد کا ہے، آخری تو ہو گیا، یہ اس کے بعد والا یہ نقطہ ہے کہ آیت قرآن، امام نے بہت اپنے خطبوں میں اس آیت کا ذکر کیا ہے، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، کہ خدا کا ایک واز ہے، ایک نصیحت خدا کی سن لو تم، ایک نصیحت خدا کی، انما اعظکم، خداوند کا فرمانا ہے کہ میں تمہیں فقط ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت، انما فقط ایک نصیحت کرتا ہوں، اعظکم بواحدہ ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، کیا؟ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، کہ خدا کے لیے قیام کرو، راہ خدا میں قیام کرو، دو ہو تو قیام کرو، ایک ہو تو قیام کرو، ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، اگر نہیں ہے دوسرے ساتھ تو بہانہ نہ کرو کہ دوسرے ساتھ نہیں ہے، جو ہے وہی قیام کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے دو ہی قیام کرو، ایک قیام کرو، اور امام نے اس آیت کا بہت تذکرہ کیا کہ چونکہ میں مامور ہوں قیام فرادا پر، فرادا قیام کرنا ہے مجھے، یہ اور اس قسم کی بہت ساری خصوصیات راہ امام کی موجود ہیں اور اہتمام کی ضرورت ہے اس کے لیے، اور آپ سے بھی میری درخواست یہی ہے کہ اس کو ایک سلیبس بنا لیں، اپنے نصاب میں شامل کر لیں، اور وہ نصاب جو سال بھر اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں اور اس پہ سوچیں، گفتگو کریں، تبادلائیں، فکر کریں، تاکہ اس راہ کی باریکیوں سے آشنا ہو اور مشابہ راستوں سے اس کو جدا کر سکیں، کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ راہ امام خمینی سے آشنا ہو انشاءاللہ، اور اس پر خداوند تعالیٰ ہمیں چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، چونکہ وقت محدود ہے آپ سے اجازت چاہیں گے، پہلے بھی تاخیر سے حاضر ہوئے اس کی بابت معذرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔